رمضان شریف میں ہی اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں نازل ہوئیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک پہ نازل کیا، جس سے آج حفاظ کے لیے آسان ہو گیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ مزمل میں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بھاری چیز آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں بھاری بوجھ۔ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھاری بوجھ امت پہ ہلکا کیسے ہوا کہ نو نو سال دس دس سال کے بچے حفظ کر لیتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں جا کر قرآن پھر جب آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا تو آسان ہو گیا۔ آپ نے یہ بوجھ اٹھایا، آپ نے قرآن کا بوجھ، جو جس بوجھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ پہاڑ یہ کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا، لو انزلنا، اگر تو دیکھتا ہے مخاطب کہ یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا خوف کی وجہ سے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلم مبارک پہ اور آپ پر، صحابہ کہتے ہیں جب آپ پہ قرآن نازل ہوتا تھا سردی کے زمانے میں آپ کو پسینے آ جاتے تھے۔ اکثر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا، جبریل علیہ السلام اکثر اماں عائشہ کے گھر میں حاضر ہوتے تھے، داخل ہوتے تھے اور نازل ہوتا تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو سردی میں پسینے آ جاتے تھے، اس طرح آپ کو اس مشقت سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جب نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا۔ آج ہمارے لیے پڑھنے کے لیے، ہمارے بچوں کے حفظ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر نازل کیا ایک ساتھ، اور اس کے بعد وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک پہ نازل ہوا۔ پہلی وحی جو آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 3 سال کا وقفہ ہے، اس کو عرصہ فطرت کہا جاتا ہے، جس میں وحی دوسری نہیں آئی، اور نبی علیہ السلام اس سے پریشان اور غمگین رہتے تھے کہ دوبارہ وحی والا فرشتہ نظر نہیں آ رہا اور وحی نہیں آ رہی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ 3 سال، کیونکہ یعنی پھر اہل علم فرماتے ہیں اتنا بوجھ تھا، یہ 5 آیات جو شروع میں آئی ہیں کہ اس کو 3 سال تک آپ کو آرام کرایا گیا، اتنا بوجھ تھا، اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا پھر نازل ہوا۔ تو فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا 23 سال میں آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ میں 1 یا 3 تاریخ کو رمضان مبارک میں عطا ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان مبارک کو عطا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 11 یا 13 رمضان کو ملی، جس سے معلوم ہوا کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت، اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول ہے، بہت سو کثرت کرتے ہیں، بس کتنا ایک پارہ بہت سمجھتے ہیں، حالانکہ کم از کم 3 پارے ہوں تاکہ 10 دن میں ہر عرشرے میں ایک قرآن تو ختم ہو، اور بہت سے اتنے محروم ہیں کہ پڑھتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہوا نہیں، ہم کیا کریں، پڑھا ہوا نہیں ہے تو یہاں الحمدللہ ہمارے مدرسے میں 7-8 قاری ہیں، کسی کے پاس بھی آ کے ایک گھنٹہ بیٹھ جائیں، پورا داخلہ لینا نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک لگے رہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، وقت کم ہے ان سے بتائیے کہ آپ صرف مجھے پڑھائیے، اور ایسے وقت میں یا تو الگ سے وقت لے لیں عصر کے بعد، مغرب کے بعد، تو اپنا قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ یہ آج اگر ہم یہاں پوچھا جائے کون کون پڑھا ہوا ہے کون نہیں پڑھا ہوا ہے، نہیں پڑھے والوں کو شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو 50 آدمی میں تو شرمندگی ہوگی، جب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری امتی بھی موجود ہوگا، اربوں کھربوں آدمی ہوں گے، اتنے لوگ ہوں گے کہ لیٹنے کی گنجائش نہیں ہوگی، چلو ابھی حساب نہیں ہو رہا لیٹ جائیں، کھڑا رہے گا ہر آدمی، اتنی جگہ نہیں ہوگی، اتنی یعنی تعداد ہوگی لوگوں کی۔ تو اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہمارا کلام کیوں نہیں پڑھا، تو کوئی چھوٹی شرمندگی ہوگی، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہم قرآن پڑھ لیں، صحیح نہیں پڑھا ہے تو قاری صاحب سے پڑھ لیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے، اور آدمی اپنی سی کوشش کرے، حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے جو اپنی سی پوری کوشش کر لیتا ہے قرآن پڑھنے میں، پھر اگر اس میں غلطی بھی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے کے ذمہ لگاتے ہیں کہ اس کی غلطی صحیح کر کے ہمارے پاس لاؤ. بتائیے کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت, لیکن ہم ہے کہ نورانی قاعدہ ہی نہیں نہ پڑھ سکیں, تو اس کا کیا علاج ہے کہ ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے اس لیے ہم نہیں پڑھتے. یہ جواب قبر میں حشر میں چلے گا, مولوی صاحب کے سامنے تو دے دیتے ہیں, یہ جواب آگے نہیں چلے گا. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے, بہت بڑا محروم وہ آدمی ہے جو اللہ کا کلام نہ پڑھ سکے. لہذا کسی بھی عمر میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ 60 سال کے ہو گئے. الحمدللہ ہمارے والا رحم اللہ تعالیٰ کے یہاں 60 سال کے لوگ بھی پڑھتے تھے, اور ہمارے ایک دوست تھے حضرت والا کے خلیفہ انتقال ہو گیا, انہوں نے 60 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا تھا. جب ایک عام آدمی پورا قرآن اس عمر میں حفظ کر سکتا ہے تو ہم صحیح کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حفظ کرنا سب کے لیے لازم نہیں ہے, لیکن صحیح پڑھنا سب کے لیے لازم. حفظ کرنا دیکھیے اللہ تعالیٰ وہی چیز ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ حفظ کرنے کو ہم پر لازم کر دیتے کتنا مشکل ہو جاتا. لیکن حفظ کرنا سب کے لیے نہیں, ضروری نہیں ہے. بچے نے کر لیا, پورے محلے میں ایک حافظ ہے, قرآن سنایا جا رہا ہے, فرض کفایہ ادا ہے. لیکن ہر آدمی کو صحیح قرآن پڑھنا اس کے ذمے لازم ہے, جو ہر آدمی کر سکتا ہے کر رہا ہے. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا وقت ہے, ایک کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی. جب آدمی کہے گا ہاں مجھے تھوڑا سا اور وقت مل جاتا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 60 سال تھوڑا وقت تھا, ہم نے تمہیں دیا 50-60 سال, جب تو ہمیں راضی نہ کیا, قرآن نہ پڑھا, نمازیں پوری نہیں پڑھی, اب کیا کر لو گے جا کے. لہذا ایک وقت آنے والا ہے جس کے بعد توبہ بھی قبول نہیں ہوتی, اس سے پہلے ہم اس وقت کو غنیمت جان لیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے, اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے. اور یہ صحیح ہے کہ دونوں مل کے دور کرتے تھے جیسے آج آپس میں حفاظ کرتے ہیں. علماء نے ان حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور پر رائج ہے استحباب نکالا ہے, یعنی اس سے وہ مستحب ثابت ہوتا ہے. بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے, اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا, اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا کہ نمبر 1 کلمہ طیبہ, کلمہ طیبہ, اور نمبر 2 استغفار کی کثرت. کثرت کس کو کہتے ہیں؟ 100 مرتبہ کثرت نہیں, کم از کم 300 مرتبہ کثرت میں آئے گا. 3 تسبیح تو 300 مرتبہ آدمی, اور ہر ایک صبح ضروری نہیں ہے, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کر لے تو 500 ہو جائے گا. اسی طرح کوئی صبح دوپہر شام 3 وقت بنا لے, اور عصر کے بعد اکثر وقت فارغ ہوتا ہے, ابھی جائیں گے مغرب تک تقریباً 35-40 منٹ ہیں, اس میں آدمی پڑھ لے اور کام بھی کرتا رہے, ساتھ ساتھ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے. تو کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا کا اہتمام, اللہم ادخلنا الجنہ, اللہم اجرنی من النار, اور اجتماعی پڑھیں گے تو اللہم اجرنا من النار. اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے, اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی قدر ہے. کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا ورد بھی رہے تو کل یہ کہنے کا منہ باقی رہے. کہ شاعر کہتا ہے میں گو رہا رہین ستم ہائے روزگار, لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا. ساری دنیا کے یہی انسان, اسی لیے تو انسان اشرف المخلوقات ہے, ساری دنیا کے کام کرتا ہے, روزہ رکھ کے بھی کام پہ جا رہا ہے, اپنا کام بھی کر رہا ہے, اور بیوی بچوں کے لیے پھر افطاری کا سامان بھی لا رہا ہے, سب کام کے ساتھ ذکر و تلاوت. اسی لیے فرشتے آ کے جب ہم بیٹھ کے اجتماعی ذکر کرتے ہیں تو فرشتے آ کے سنتے ہیں مسلمانوں کے ذکر کو. علامہ علوسی فرماتے ہیں, ہمارے شیخ بیان فرماتے تھے, کیوں وہ آ کے سنتے ہیں؟ کیونکہ ذکر افضل ہے عالم غیب میں, عالم شہادت سے افضل ہے. وہ تو اللہ کو دیکھ کے اور بغیر کوئی کام نہیں, نہ ڈیوٹی ہے, نہ تھکن ہے, نہ نیند ہے, کچھ بھی نہیں, وہ اللہ کو دیکھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. وہ مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ کیسے ہیں کہ سارے کاموں کے ساتھ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ جو شب قدر کے بیان میں ابھی آئے گا کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, پھیل جاتے ہیں, جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے, عبادت میں لگا ہوتا ہے, اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی رات میں فرشتوں کو نازل کیا جب اکثر مسلمانوں کی حالت اچھی ہوتی ہے, ورنہ اگر 1 دسمبر کی رات کو نازل کرتے تو کیا ہوتا, کوئی فائرنگ کر رہا ہے, کوئی سی وی پہ جا کے
ٹیویوں پہ جا کے وہ رنگ رلیاں منا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کو چھپانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں, دیکھو تم کہہ رہے تھے نا جا کے فساد مچائیں گے, دیکھو یہ کیسے مسجدوں میں گھروں میں آہو فواں کر رہے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ تو ہماری ستاری کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ہی اس سے جو ہے دور بھاگ رہے ہیں. لہذا اپنے اوقات کو صحیح منضبط کرنا چاہیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خاص خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے. اولاً یہ کہ صبر کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے. اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے, اور اسی طرح آنے جانے میں گرمی میں جو بھی تکلیف ہو اس کو ذوق و شوق سے اللہ کے لیے برداشت کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مار دھاڑ ہول پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے. اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی تو صبح ہی سے روزے کا سوگ شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ سحر کھانے سے کس نے روکا تھا, عادت خراب ہے دیر تک سونے کی, لہذا سحر اس لیے رہ گئی یا ایک دو منٹ پہلے اٹھے تو ہونا یہ چاہیے آدمی پہلے سے اٹھے. جب ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنائے گا تو آدھا گھنٹہ پہلے تو ضرور اٹھ جائے گا. لہذا کم از کم آدمی ان راتوں میں تو چند رکعت اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ لے. اگر آج بھی ہم 4:15 بجے اٹھ جائیں تو کم از کم آدھا گھنٹہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے مل جائے گا. پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے میں سحری کر لیں, اور اس کے بعد جو سحری میں بھی پھر بتا رہا ہوں کھجور کھانا سنت ہے. چائے تو پیتے ہیں لیکن کھجور کھانا, ایک کھجور کھا لیں نبی علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے گی. تو سحری نہ کھائی تو اس کا سوگ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح رات کو تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے. اتنی لمبی لمبی پڑھاتے ہیں تو کس نے کہا بھائی آپ 10 روزہ سنیں, آپ پورے مہینے والا سنیں جیسے مسجد میں سنایا جا رہا ہے. آسانی سے ایک گھنٹے کے اندر سب چیزوں سے آدمی فارغ, اور جس کو ذوق ہے یا اس کو کوئی کام ہے تو 10 روزہ سن رہا ہے تو اس کی مشقت برداشت کرے, اور اس مشقت پر جو کچھ ملے گا وہ ابھی نظر نہیں آتا. جیسے بھاگے چلے جا رہے ہیں اسٹال لگانے کے لیے, کھانا نماز دین اولاد سب چھوڑ کے کمانے کے لیے جا رہے ہیں, نظر آ رہا ہے نا نوٹ آ رہے ہیں, اس لیے کمانا آسان ہے. جب نیکیوں کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا دے رہے ہیں, یہ جو ہم ایک سجدہ کر رہے ہیں, شاعر کہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, ادھر ادھر جانے سے جھکنے سے روکتا ہے ایک سجدہ. یہاں 20 رکعت میں 40 سجدے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں. ان سب کا بجائے اس کو بار سمجھنے کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہم پر لاگو کر دی. اگر لاگو نہ کرتے, اسی لیے تو حضرت عمر نے سب کو جمع کر کے ضروری قرار دیا, ورنہ لوگ غفلت کرنے لگے تھے اس زمانے میں تو آج کیا ہوتا. حضرت عمر خلفائے راشدین میں بھی بڑے خلفاء میں سے ہیں, چاروں میں سے دوسرے نمبر پر ہیں. لہذا حضرت عمر نے سب کو جمع کیا کہ سب لوگ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے 20 رکعت پڑھیں, اور اس میں چاروں آئمہ اس پر متفق ہیں سوائے غیر مقلدین کے, سارے آئمہ اس پر متفق ہیں کہ 20 رکعت تراویح اس وقت سے چلی آ رہی ہے. حضرت عمر نے اسی لیے لاگو کیا تھا تاکہ لوگ غفلت سے یہ 20 رکعت پڑھ لیں, یہ تہجد کے بھی قائم مقام ہے. بالفرض کسی کے سحر میں دیر سے آنکھ کھلی وہ نہ پڑھ سکا تہجد, تو یہ تہجد کے بھی قائم مقام ہے. لہذا اور اس پہ پورا قرآن بھی سنا جا رہا ہے, الحمدللہ اکثر مسلمان اس کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں کرنا کیا ہے, چپ سے کھڑے رہنا ہے, نیند بھی آ رہی ہے ہونگ بھی رہے کوئی حرج نہیں ہے, نماز پوری ہو جائے گی. کھڑے رہنا ہے, آپ کو حفظ سنانا تھوڑی ہے, ان سے پوچھئے جو سناتے ہیں, یہاں آگے لگے رہتے ہیں دن دن بھر لگے رہتے ہیں, وہ رات میں سنانا ہے 1 پارہ 2 پارے 3 پارے ان کو سنانے, ان کی اصل فکر ہے. ہمیں کہ ہمیں تو آ کے کھڑے ہو جانا ہے, کہیں بھی کھڑے ہو گئے اور ہاں بھائی سن لیا کچھ پتہ بھی نہیں ہے کیا پڑھا جا رہا ہے. اگر ہم قرآن میں تھوڑا غور کریں تدبر کریں صحیح پڑھیں پھر اس کے بعد اس کے معنی کو کسی عالم سے پڑھ لیں تفسیر دیکھیں تو پڑھنے کا سننے کا بھی مزہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. عرب آئمہ اسی لیے قرآن پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں, بعض دفعہ اتنا ان کو رونا آتا ہے کہ قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن ان کے سامنے کھلا ہوتا ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو سمجھنے کے بعد کیا مزہ آئے گا, ابھی تو ہم اکثر ہماری حالت کیا چومتے چاٹتے بہت ہیں اور اوپر رکھتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں. عرب والے چومتے چاٹتے کم ہیں پڑھتے زیادہ ہیں, ان کے ادب کم ہے قرآن کا جتنا ہونا چاہیے وہ کم ہے, لیکن پڑھتے خوب ہیں. ہمیں بھی پڑھنا چاہیے, دونوں افراد و تفریط نہ ہو, ادب بھی ہو اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہو. صرف پڑھتے نہیں اور خالی چومتے رہتے ہیں, آنکھوں سے لگانا بھی ثابت ہے اور چومنا بھی چاہیے, ادب بہت زیادہ کرنا چاہیے, لیکن ادب اتنا کہ آدمی پڑھ ہی نہیں رہا یہ کون سا ادب ہے. لہذا پڑھے بھی اور ساتھ ساتھ ادب بھی کرے. پھر فرمایا کہ اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں تراویح کو، یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ایک آدمی نے حضرت الجانی صاحب کو لکھا ہے کہ حافظ صاحب اتنا تیز قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کہیں اور تلاش کریں، اچھا قرآن پڑھیں، بنوری ٹاؤن جائیں، مولانا پڑھاتے ہیں، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ آپ سنتے رہیں۔ اس سے پہلے بھی جو تھے قاری صاحب بہت اچھے تھے، میں خاص کر کبھی وہاں جاتا تھا، اور بھی جگہوں پر ایسے اچھی آواز میں پڑھنے والے، الحمدللہ ہمارے یہاں بھی کیسی تراویح ہو رہی ہے، آپ اگر کھڑے ذوق والے کو مزہ آتا ہے، اور جو بیداری سے اس کا دھیان ادھر ادھر اس کو مزہ نہیں آتا، جو سنے کہ اللہ کا کلام مجھے سنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں۔ اور حضرت ردوئی رام اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، بزرگوں کا یہ ارشاد ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اس طرح پڑھو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو سناؤ ہمارا کلام، دیکھیں کیسا پڑھتے ہو، پھر دیکھیے پڑھنے میں مزہ بڑھ جائے گا۔ لہذا قرآن کے سننے میں جب یہ مزہ ہے تو سمجھنے میں اور عمل کرنے میں کیا مزہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کو مصیبت نہ سمجھیں، بڑی سخت محرومی کی بات ہے، ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کے لیے کھانا پینا راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقعت ہو سکتی ہے؟ پھر ارشاد ہے کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا، بھائی بہن کوئی بھی ہو، غربا میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہیں دور ہی جا کے دینا ہے، بھائی بہن اگر غریب ہیں ان کو دے دے، جتنی استعداد ہے اتنا دے دے، عام دنوں میں اگر آدمی 5% خرچ کرتا ہے اس میں 10% کرے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عام دنوں میں بھی آپ سخی تھے، کوئی بھی آتا تھا خالی نہیں جاتا تھا، بہت کم ہوتا تھا، کھجور بھی گھر میں کھجور دے دیا، بعض دفعہ اپنا کرتا مبارک اتار کے آپ نے دے دیا، آپ نہ نہیں کرتے تھے کسی کو۔ لہذا لیکن صحابہ کہتے ہیں رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہو جاتی، جب تیز ہوا کی طرح خوب سخاوت کرتے تھے، حالانکہ کیا ہوتا تھا آپ کے پاس، آج الحمدللہ ہمارے پاس ہے، آدمی کم از کم کچھ نہ کرے، اپنی آمدنی کا 10% حصہ نکال کے رکھ لے، یہ غریبوں کو دینا ہے، یہ فطرہ تو دیتا ہی ہے، فطرہ تو دینا ہی ہے، تو لازم ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقات و خیرات سے بلائیں ٹلتی ہیں اور اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، 2-4 غربا کے لیے بھی، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو کم از کم مساوات ہی ہوتی، یعنی برابر کی چیز ہوتی، غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور نکالنا چاہیے۔ صحابہ اکرام امت کے لیے عملی نمونہ پیش کر گئے اور دین کے ہر جز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھا گئے کہ اب ہر نیک عمل کے لیے ان کی شاہراہ عمل کھلی ہوئی ہے، یعنی ان جیسا عمل کر لو اللہ تعالیٰ پیار فرما لیں گے ان کی طرح۔ اسی لیے جب کہا گیا لوگوں سے کہ تم صحابہ کی طرح عمل کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم ایمان لاؤ صحابہ کی طرح جیسے صحابہ ایمان لائے، تو منافقین کیا کہتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے جو ہر دم حاضر خدمت رہتے ہیں اور آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لیتے ہیں، آپ کی تھوک کو ہاتھ میں لیتے ہیں، تو کیا ہم اس طرح ایمان لانا پڑے گا؟ یہ کون کہنے والے تھے؟ یہ منافقین تھے، منافقین کو بہت گرانی ہوتی تھی آپ علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ کر۔ ایک آدمی باہر سے آیا سفیر، اور اس نے جا کے اپنے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن جو اکرام نبی علیہ السلام کے صحابہ ان کا کرتے میں نے کہیں نہیں دیکھا، یہ نبی یہ محبت تھی صحابہ کی۔ تو یہ دیکھ، یہ منافقین کو جب کہا گیا نہیں ہم ایسا ایمان کیسے لائیں، انؤمنو کما آمن السفہا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پہلا ہی دوسرا صفحہ قرآن کریم شروع ہو رہا ہے، الف لام میم کے یہ آیات ہیں، انؤمنو کما آمن السفہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کان کھول کر سن لو اور تنبیہ کے ساتھ فرما رہے ہیں، الا انہم ہم السفہا، یہی لوگ کہنے والے اصل بے وقوف ہیں۔ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا، صفحا کا مطلب کہ اعلیٰ، انہم یہ میرے صحابہ کو صفیح کہہ رہے ہیں اور ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں بیوقوف یہ جو چند دنیا میں چنٹ بنے ہوئے ہیں اور دونوں طرف چلتے ہیں، انقریب جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ لوگ منافقین اور کفار بھی ہوں گے یہ سب سے نیچے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے، یہ دونوں طرف چلتے تھے، دونوں طرف چلنے والے سب سے نیچے ہیں، جتنے چالاک، عبداللہ ابن ابی بڑا چالاک بنتا تھا، آج پوچھئے کس آگ میں جل رہا ہے, اور جو بھولے 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 تھے حضرت عثمان حضرت طلحہ فوراً ایمان لے آئے. بس اب دعوت پہنچی, صدیق اکبر نے دعوت دی, فوراً ایمان لانے کے لیے آ گئے. پٹائی ہو رہی ہے, حضرت ابو ذر غفاری کہاں سے تلاش کرتے ہوئے آ گئے, سلمان فارسی کہاں کہاں غلامی کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے آ گئے, جو بھولے بھالے سیدھے سادے تھے آپ کے قدموں میں آ گئے, جو بڑے چالاک سمجھتے تھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ذرا ایسے اتنی جلدی ملا نہیں بنیں گے, ہم ذرا دونوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, بظاہر چالاک ہیں, اللہ کے پیارے نہیں بن سکتے. اللہ کا پیارا وہ بنتا ہے جو اللہ کے پیاروں کے سانچے میں ڈھل جائے. صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کوئی کیا کہے گا, انہوں نے غلامی کی. آج امت ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہے, ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. لہذا شیخ فرمارے صحابہ کا عمل مشعل راہ ہے ہمارے لیے, جو وہ کر گئے وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں, سیدھا انشاءاللہ جنت کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے لیے قبول فرمائے. الحمدللہ.